بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا، گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقتی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 192-194 کی تلاوت کی قاری جناب علی اربابی نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام اسلام پلس ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہ نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پہلے عالمی خبروں کی بعض اہم سرخیاں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایل او سی پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا نے ایک بار پھر رفتار پکڑ لی ہے اور مسلسل دوسرے روز 16,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان گروہ نے صوبے میدان وردک میں سرکاری فوج کے مرکز پر حملہ اور اس پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مشرقی شام کے علاقوں پر امریکی افواج کے غیر قانونی اور جارحانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایل او سی پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم ایل او سی پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ امن کا علم بلند کیا ہے اور اب بھی مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کا حل نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ مزید پیش رفت کے لیے سازگار ماحول بنانے کی ذمہ داری ہندوستان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بیان 2 برس قبل پلوامہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فضائی جھڑپ کو 2 برس مکمل ہونے کے موقع پر دیا ہے، جس میں پاکستانی فضائیہ نے ایک ہندوستانی ہوا باز کو گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں نئی دہلی کو واپس لوٹا دیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے دیرینہ مطالبات کو تسلیم کرے۔ واضح ہے کہ 3 روز قبل ہندوستان اور پاکستان کے فوجی افسران نے ایل او سی پر جنگ بندی کی بحالی پر اتفاق کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے فوجی افسران کے اس فیصلے کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ان کا ملک پڑوسی ملکوں کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان اختلافات کو 2 طرفہ مذاکرات کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے جیل کے باہر حمزہ شہباز کا استقبال کیا، جس کے بعد حمزہ شہباز کو ریلی کی شکل میں ماڈل ٹاؤن لے جایا گیا۔ اس موقع پر جیل کے باہر نون لیگ کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جیل سے ماڈل ٹاؤن کے راستے میں 12 مقامات پر کیمپ قائم کیے گئے تھے۔ حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں 20 مہینے تک جیل میں رہے۔ اس سے قبل لاہور کی احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کی رہائی کے لیے 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرا دیے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دیا ہے۔ حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ اور آمدنی سے زائد اثاثوں کے کیس میں 11 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں کرونا نے ایک بار پھر رفتار پکڑ لی ہے اور مسلسل دوسرے روز 16,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر 16,000 سے زائد نئے کیس سامنے آئے ہیں اور فعال کیسوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں 16,488 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 1,10,00,000 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل 25 فروری کو بھی 16,700 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے تھے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں 12,700 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,07,00,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,57,000 ہو چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان گروہ نے صوبے میدان وردک میں سرکاری فوج کے مرکز پر حملہ اور اس پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ایک سرغنہ نے اعلان کیا ہے کہ طالبان گروہ کے افراد نے کابل کے جنوب مغرب میں صوبے میدان وردک کے سرکاری فوجی مرکز پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ایک باخبر ذریعے نے بھی اعلان کیا ہے کہ میدان وردک کے اس فوجی مرکز کو سرکاری فوجیوں نے تر کر دیا تھا، جس پر طالبان عناصر نے قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میدان وردک کے فوجی مرکز پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کی یہ خبر ایسی حالت میں منظر عام پر آئی ہے کہ امن مذاکرات کے باوجود اس ملک میں جنگ کا دائرہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مشرقی شام کے علاقوں پر امریکی افواج کے غیر قانونی اور جارحانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے شام پر امریکہ کے غیر قانونی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ جو شام کی سرزمین پر صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کا تسلسل ہے، ایسے میں ہوا ہے کہ جب امریکی افواج شام میں غیر قانونی طور پر داخل ہو چکی ہیں اور حالیہ برسوں میں اس ملک کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کے علاوہ تیل سمیت قدرتی وسائل کو چوری کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی انتظامیہ کے اس اقدام کو شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، جو فوجی تنازعات کے فروغ اور خطے کے مزید عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی موجودگی فوجی اڈوں میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے اور ان سے غلط طور پر استفادہ کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب وینزویلا کی وزارت خارجہ نے بھی مشرقی شام میں امریکی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے جنگ میں شدت کا باعث قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ کل دہشت گرد امریکہ کے جنگی طیاروں نے عراق اور شام کے سرحدی علاقے بو کمال اور القائم میں ایک گھر اور ایک اور مقام پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 30 افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ آئندہ 3 مہینے کے اندر اگر پابندیاں ختم نہ ہوئیں تو ایٹمی تنصیبات کی نگرانی پر نصب IAEA کے تمام کیمرے ہٹا کر ریکارڈ شدہ معلومات کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ قومی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں ایران اور IAEA کے درمیان طے پانے والے حالیہ سمجھوتے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے کہا ہے کے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کو معلومات ریکارڈ کرنے والے سسٹم اور کیمروں تک دسترسی نہیں دی جائے گی، اور اگر آئندہ 3 مہینے میں پابندیاں ختم نہ کی گئیں تو ریکارڈ شدہ معلومات مٹا کر IAEA کے نصب کردہ نگرانی کے کیمرے بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روکے جانے کے بارے میں کہا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے مطابق ایٹمی معاہدے میں شامل دیگر فریقوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیا تو تہران اس قانون کی منظوری کے 2 ماہ بعد ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد کو روک دے گا، اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے حالیہ دورہ تہران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں طے پایا ہے کہ ایران ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد کو روک دے گا، اور گروسی نے بھی کہا ہے کہ وہ اس قانون کو نافذ کرنے کے ایران کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے دورہ تہران کے موقع پر ایک مشترکہ بیان میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ IAEA کے سیف گارڈ معاہدے پر عمل درآمد بلا کسی رکاوٹ اور پابندی کے معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ علاوہ ازیں فریقین کے درمیان ہونے والی ذیلی اتفاق رائے کے تحت IAEA اس اتفاق رائے سے منسلک فہرست میں درج شدہ مقامات کی جانچ پڑتال اور معائنہ کاری کا عمل آئندہ 3 ماہ تک جاری رکھ سکے گی۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے شہر معرب کے قریبی علاقوں اور ٹھکانوں سے سعودی اتحاد کے فوجیوں اور اعلی کاروں کا صفایا کر دیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق معرب کے اسٹریٹجک ٹھکانوں سے سعودی اتحاد کے فوجیوں اور اعلی کاروں کا صفایا کیے جانے کی کارروائی میں سعودی اتحاد کے کئی سرغنے اور فوجی کمانڈر اور فوجی افسر ہلاک ہوئے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی فوجی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل عبداللہ الحاکم نے تاکید کی ہے کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد جنگ کا فیصلہ اور سرزمین یمن سے غاصبوں کو ختم یا نکال باہر کرنا ہے۔ یمن کے فوجی ذرائع کے حوالے سے المیادین نے بھی رپورٹ دی ہے کہ معارب میں یمن کی مستعفی منصور ہادی حکومت کی خصوصی فورس کا کمانڈر عبدالغنی شالان ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ یمن کی اس مستعفی حکومت نے اس سلسلے میں ڈرامائی طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دوسری جانب سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران یمن کے شمال مشرقی علاقوں اور معارب پر 21 بار بمباری کی ہے۔ دریاسنا یمن کے دارالحکومت صنعاء سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام نے یمن پر جارحیت اور اس ملک کے محاصرے پر اقوام متحدہ کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ سامعی، تازہ ترین خبر کے مطابق اس وقت یمنی افواج تیزی کے ساتھ صوبہ معرب کی طرف بڑھ رہی ہیں اور تقریباً صوبہ معرب کے علاقوں کا اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس تناظر میں ہمارے ساتھی مہدی شرافت نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سجاد ترین سے گفتگو کی ہے، لیجئے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
ترین صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ترین صاحب، اس وقت جنگ یمن کی صورتحال یہ ہے کہ یمنی افواج بہت تیزی کے ساتھ شہر معرب کی طرف بڑھ رہی ہیں، صوبہ معرب کے تمام علاقے اپنے آپریشن کے دوران جو تقریباً 1 مہینے سے جاری ہے انہوں نے آزاد کرا لیے ہیں۔ اب شہر معرب سے صرف 5 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئی ہے، اور اس صوبے کا صرف یہ شہر اب جو ہے وہ سعودی اتحاد اور امریکہ اور سعودی عرب کے پروردہ تکفیری دہشت گردوں کے قبضے میں رہ گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یمنی افواج کے اس آپریشن کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں جی، میں عرض کروں کہ جب سے یہ جنگ مسلط ہوئی ہے میں اس جنگ کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، اور اس جنگ میں جو ہے سعودی عرب کی جو وحشیانہ پالیسی ہے، جو وحشیانہ اور مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے اس جنگ نے، اور اس جنگ نے ایک خاص جو میں سمجھتا ہوں کہ خاص ایک فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل انہوں نے ایک افواج بنائی ہے، جس کو کیا نام ہے، انہوں نے اتحاد دیا مسلمان افواج کا، وہ مسلمان افواج نہیں تھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فقہ کی جنگ تھی، ایک فقہ کے لوگ تھے، اور جو کچھ سعودی عرب کر رہا ہے اب اس کا ریئیکشن شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یمن ایک غریب ملک ہے، سعودی عرب بہت وسائل والا ملک ہے اور اس کے وسائل امریکہ بھی لوٹ رہا ہے، اب سعودی عرب کو اپنا تحصیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس جنگ کے پیش نظر سعودی حکمران جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں ہیں کہ جیسے اب ان کا تخت ہل رہا ہے، ان کی حکومت ہل رہی ہے، ان کی سلطنت ہل رہی ہے، وہ بذریعہ طلبی یہودیوں کے ذریعے امریکہ اور جو بائیڈن پر جو ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں. ابھی ہم میرے ایک دوست بتا رہے تھے جو آپ کے اسٹوڈیو میں ہے کہ وہ ایسی بھینس سمجھتے ہیں، ایسی گائے سمجھتے ہیں جو ابھی بھی دودھ دے سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بائیڈن کے لیے ان کی اس طرح حمایت کرنا سعودی عرب کی جس طرح کے ٹرمپ کر رہے تھے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو جہاں انسانیت کی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. خود سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور مخالفین کو وہاں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک گروپ وہاں پر مسلط ہے، ان کی اب جو ہے حکمرانوں کی بنیادیں، سعودی حکمرانوں کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں. وہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ذریعے، تل ابیب کے ذریعے امریکہ کو مینج کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جس طرح ٹرمپ ان کی حمایت کر رہا تھا جو بائیڈن اس طرح کرے گا، جو بائیڈن بالکل نہیں کر سکے گا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس کے بعد تفکیری جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. ان تفکیریوں نے پہلے پوری دنیا کو تباہ و بربادی کے کنارے کھڑا کیا ہے. سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان تفکیریوں کی وجہ مسلمانوں کو ہوا ہے. ان سعودی حکمرانوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح زمین پر مسلمانوں کو جو نقصان اس سعودی حکمرانوں نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، اور اب ان کی رخصت بہت قریب ہے. اس کی وجہ یہ یمن کی جنگ بنے گی. جی
جی ترین صاحب، آپ کا خیال یہ ہے کہ بائیڈن کی حکومت جار سعودی اتحاد کی حمایت نہیں کرے گی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس اتحاد کو تکفیری قوتوں کی حمایت حاصل ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یمن کے خلاف جارحیت اوباما کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی. اس وقت ٹرمپ نہیں تھا برسر اقتدار، باراک اوباما برسر اقتدار تھے، اور اس حکومت میں خود بائیڈن نائب صدر تھے، اور امریکہ کی اس وقت کی حکومت کی مکمل حمایت سے سعودی اتحاد نے یہ جارحیت شروع کی. اور جہاں تک تکفیری دہشت گردوں کا سوال ہے تو خاص طور پر داعش کی تشکیل اوباما انتظامیہ نے کی تھی، اور اس کا اعتراف ہلری کلنٹن نے صاف اور واضح طور پر کیا ہے کہ ہم نے اپنے خاص مقصد کے لیے داعش کو تشکیل دیا. تو تکفیری دہشت گردوں کی تشکیل بھی ڈیموکریٹ اوباما اور بائیڈن کے دور حکومت میں ہوئی تھی. تو آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بائیڈن جب صدر ہیں تو اس اتحاد کو وہ چھوڑ دیں گے جس کی انہوں نے نائب صدر کی حیثیت سے حمایت کی تھی، اور اس تکفیری دہشت گردوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے جس کو خود ان کی نائب صدر کی حیثیت سے انہی کی حکومت میں تشکیل دیا گیا تھا؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ بالکل تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اب جو بائیڈن جب نائب صدر تھے اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات پوری دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو عالم انسانیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے جو لوگ مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ تفکیری ہیں، اور ان تفکیریوں کی اب سرپرستی جو عالمی سطح پر ہو رہی تھی اس سے امریکہ ہاتھ پیچھے کر رہا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ عالمی دنیا پر یہ کمزور ہو رہے ہیں. اور اب امریکہ کے لیے جو موجودہ اس وقت دنیا کی صورتحال بن چکی ہے، اس طرح داعش کی یا تفکیریوں کی کوئی بھی حمایت کرنا یا سعودی عرب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا بالکل ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، عالمی حالات بدل رہے ہیں، معاشی صورتحال بدل رہی ہے. امریکہ بہت سارے اپنے مسائل کا شکار ہو گیا ہے. ٹرمپ نے اس امریکہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کی تمام پالیسیاں بیک جنبش قلم وہ تبدیل کرتے جا رہے ہیں. تو اب کیونکہ ٹرمپ بہت تفکیریوں کو سرپرست رہا ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا امریکہ کے لیے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ماضی کی جو آپ نے باتیں کہیں وہ بالکل درست ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور جو واقعات تاریخ میں ہوتے ہیں ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، بدلتی ہوئی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں جو بائیڈن کے لیے، جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے سعودی عرب کی اور تفکیریوں کی حمایت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. جی
سامعین، اب مزید خبریں. امریکی وزارت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کو کیے جانے والے حملے کے سلسلے میں اب تک 300 سے زائد افراد کی شناخت کی جا چکی ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ڈپٹی اٹارنی جنرل جان کارلن نے کہا ہے کہ امریکی وزارت انصاف کی طرف سے اب تک 300 سے زائد افراد کے خلاف کیس دائر کیا جا چکا ہے، جبکہ کم از کم 280 افراد کو اس سلسلے میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف تیز رفتار تحقیقات کا عمل بدستور جاری ہے۔ جان کارلن نے تاکید کی کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو اپنے اس اقدام کا جواب دینا ہوگا۔ واضح ہے کہ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت پر اس ملک کے سابق صدر ٹرمپ کے دور حکومت میں ایسی حالت میں ان کے طرفداروں نے حملہ کر دیا تھا کہ امریکی کانگریس میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے نتائج اور جو بائیڈن کی کامیابی کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ اور میانمار کے قومی جمہوری اتحاد نے کہا ہے کہ آنگ سان سوچی کو گھر میں نظر بندی کے دوران فوج نے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اسپوتنک کی رپورٹ کے مطابق میانمار کے قومی جمہوری اتحاد نے کہا ہے کہ فوج نے آنگ سان سوچی کو دارالحکومت سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ دریاسنا میانمار میں 1 فروری کی فوجی بغاوت کے بعد ملک بھر میں عوام اور فوجی حکام کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا، آپ سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب، مجھ کو ملوائے گا رب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب سب نے پا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام پلس، اسی کے ساتھ ہماری آج کی تیسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و عبث ہو۔ تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں۔ اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے۔ مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے، یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں۔ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی۔ چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے۔ حالانکہ سورج بہت بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے, جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں. ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی, نور خورشید کی, سورج کی روشنی کی, اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں لیکن ایک خاص مقدار میں, یہ مضری بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے, اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا. ہاں, اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں. کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے, ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں, ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے, اس کی روشنی سے بچا جا سکے. اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے, سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں, امراض بھی ہیں. انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ نے عقل دی ہے انسان کو, شعور دیا ہے, ترقیاں دی ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں, ان کو کم کیا جا سکتا ہے. طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے. انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں, چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے, آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں. ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے. لہذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے.
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے.
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے, تمام کے تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے, اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں. لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں, اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں, ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار, یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے, قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے, اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں, لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے. اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا. اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے. لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے, اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے, قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے, اس میں تدبر کرنا ہے, قرآن کریم کا کما حق ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں, ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے, اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی, ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی, بینائی کہاں چلی گئی. تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا, آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں, اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے.
اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں, تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صاحب فرزند تھے. ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صاحب فرزند تھے, لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے. اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صاحب اولاد تھے. ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے, جن کا نام ہے ابن عسیر. ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صاحب اولاد تھے, صاحب فرزند تھے, اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا, جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا, اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں. تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے. جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا, اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں. شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا, پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا, اسے کہتے ہیں شکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے شکر ایک فطری امر ہے, ایک درونی امر ہے. ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا, خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, نیکی کی ہے, کچھ نعمت دی ہے تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ ہم نے, اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا, ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا. بس یہ ایک درونی امر ہے, فطری امر ہے. اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے, اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے, لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے, فرق آنے والا نہیں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جب وہ غنی علی الاطلاق ہے, وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے, اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے, اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے. جس نے بھی نعمت دی ہے اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہے, بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہے, مادی نعمتیں دی ہیں, مانوی نعمت دی ہیں, اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے, فطرت بھی کہتی ہے, عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں. اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا, وہ اس کا پرافٹ, اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو, اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں, کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے, جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے, لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے, اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی, کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا, اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنی انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر, یعنی ہر وہ قوم, ہر انسان جو شکر کرتا ہے, شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا. اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا, اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے. بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں, نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے, جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین, سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے. لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا شکر کرنا, اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے.
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی, اور اس طرح سے ایک مرد کی, وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے, اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے, اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں, ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے. گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے, اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہے گھر میں, بچوں کو پیار چاہیے, بچوں کو محبت چاہیے, بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے, عشق چاہیے, لہذا یہ چیزیں, یہ تقاضے بھی, اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمے ہیں, اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں, یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے, اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو, بہتر ہو, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں. کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَطَّرَ عَلَىٰ عَيَالِهِ. فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا, جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی تنگ کرتا ہے, ان کو سختی کرتا ہے ان پہ, یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا, جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے, مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے کس کے لیے, محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے, اس کے اندر حسن خلق ہو, اس کے اندر محبت ہو, اس کے اندر مہربانی ہو, اس کے اندر جود و بخشش کا وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.